کہتا ہوں کہ بین ہی یہی جرم میرزا صاحب سے ہوا ہے. یعنی ایک تو انہوں نے وہ جو سر حق تھا اس کو عوام میں ظاہر کر دیا, اور پھر عوام میں ظاہر کیا تو چونکہ مناظرانہ پس منظر رکھتے تھے لوگوں کو دعوت بھی دے ڈالی, اور پھر نہ ماننے والوں کے بارے میں کچھ سخت زبان بھی استعمال کرنا شروع کر دی اور ان کی تکفیر کر دی, اور یہ کہا کہ یہ گویا جو میرا انکار کر رہے ہیں ان کا یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور وہ جہنم میں جائیں گے اور وہ قابل مواخذہ ہیں, اس کا رد عمل ہونا شروع ہو گیا, اور پھر وہ رد عمل بتدریج ان نتائج تک پہنچا جو نتائج اب آپ نے دیکھے. ورنہ ان کی عبارتوں کی حد تک جیسے میں نے آپ سے عرض کیا ذلی اور بروزی کی بھی تعویل کی جا سکتی ہے اسی صوفیانہ پس منظر میں, حقیقت محمدیہ سے انہوں نے خود اس کی تعویل کر دی ہے, ساری باتیں وہاں بٹھائی جا سکتی ہیں, لیکن یہ جو دوسرا پہلو آیا کہ عوام کے لیے بیان کر دیا, عوامی اصطلاحات میں بیان کر دیا, اس کو آپ ایک دوسرے پہلو سے سمجھیے. یعنی دیوبند کے علماء وہ ساری باتیں تصوف کے نام پر مانتے ہیں, وہ ساری باتیں جن میں سے شاید ہی کسی کا کوئی ماخذ قرآن و سنت میں ثابت کرنا ممکن ہو, لیکن وہ عوام کو جب دین بتاتے ہیں تو ادنا سے ادنا بدعت کے اوپر بھی تنبیہ کرتے ہیں, تو کوئی ان کو بدعتوں کا ارتکاب کرنے والا نہیں کہتا. اسی پس منظر میں بریلوی نقطہ نظر کے علماء جب دین بیان کرتے ہیں تو چونکہ وہ اس کو عوام میں لے آتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ پھر وہ مبتدین قرار پاتے ہیں ان کے نزدیک بھی اور ان کے نزدیک بھی. اس کی آپ نے حقیقت دیکھنی ہو تو جو ایک مشہور سلسلہ راشد القادری صاحب کے قلم سے نکلا تھا, انہوں نے کتاب لکھی زلزلہ کے عنوان سے, تو زلزلہ میں انہوں نے دیوبندی جو علماء تھے ان کے بارے میں بتایا کہ یہ جو کچھ آپ ہمیں کہتے ہیں خواص کی حد تک تو یہ سب آپ اپنے, یعنی ہمیں تو کہتے ہیں کہ حضور کو علم غائب نہیں ہے, تو آپ کے تو معمولی سے معمولی آدمی کو علم غائب کیا اور بھی بہت کچھ حاصل ہے جو میں آپ کو سنا چکا ہوں. تو انہوں نے یہ ساری چیزیں زلزلہ میں کٹ, بڑی اچھی کتاب ہے. اس کے جواب میں پھر دیوبندی نے لکھی دھماکہ. یہ بھی بس بیات کی ایک دنیا ہے, معلوم نہیں آپ اس سے واقف ہیں. دونوں کتابیں ملتی ہیں, اور کبھی تفریح کا آپ کا موڈ ہو سفر میں تو آپ لطف اٹھائیں گے دونوں لے لیں اور ان کو پڑھیں. ہمارے ہاں یہ مستند شیخ ہیں اس معاملے میں, یعنی اگر آپ کو اس طرح کی کتابوں کی ضرورت ہو تو ان سے رجوع کریں, ان کی لائبریری میں آپ کو ایسی ہر چیز مل جائے گی. تو یہ گویا یوں سمجھ لیجیے کہ اس کے سوا کچھ نہیں, یعنی فرق صرف یہ ہے کہ خواص کی بات عوام میں عوامی تعبیرات کے مطابق کہہ دی گئی, بات تو پہلے بھی کہی جا رہی تھی, خواص کی بات عوام میں اور عوامی تعبیرات کے ساتھ کہہ دی گئی, اور پھر اس کے بعد درست ہوئی اختیار کر کے, یعنی صوفی تو کبھی کہے گا ہی نہیں کسی آدمی کو, وہ خواص تک اپنے, وہ کہے گا تمہارے اندر اگر ذوق ہوگا ظرف ہوگا تو پہچان لو گے مجھے, لیکن جب آپ منوانا چاہتے ہیں اور دوسروں کی تکفیر کرتے ہیں, ان کو مسلمانوں کی جماعت سے الگ کرتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک رد عمل ہو گیا. اور اس رد عمل میں پھر آگے یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے, اس میں جو اقتباسات ہیں وہ بڑی احتیاط سے, مولانا سید ابو الحسن علی ندوی صاحب کی جو قادیانیت پر کتاب ہے, یعنی انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی جو ہمارے عام طور, وہ خود ایک بہت شریف النفس عالم تھے, بہت مستند لوگوں میں سے تھے, اور نہایت محنت کے ساتھ انہوں نے ساری عام چیزیں جمع کی ہیں. اس میں آپ پوری تفصیل دیکھ سکتے ہیں ان کی جتنی بھی ہے, اور اس میں کسی حوالے میں کسی چیز میں کوئی ادنا درجے کا بھی انحراف یا کوئی تعبیر میں مسئلہ نہیں انہوں نے پیدا کیا, جس سے آپ اندازہ کر سکتے. یہ گویا پس منظر ہے. اس پس منظر کے بعد اب ہم اس عبارت پر آئیں گے کہ پھر جب یہ سب کچھ صوفی بھی کہتے ہیں اور یہ لوگ بھی کہتے ہیں تو ختم نبوت کی آیت کا کیا بنے گا, کہ قرآن مجید تو یہ کہتا نا کہ حضور خاتم النبیین ہے, تو اس کا کیا ہوگا؟ اس پر ہم اگلی نشست میں اب جائزہ لیتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی محمد الامین, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ختم نبوت کی بحث میں اس سارے پس منظر کو اگر آپ سامنے رکھیں تو ہو سکتا ہے کہ ایک اور سوال پیدا ہو, اور وہ یہ کہ اس میں بہائیت کا ذکر نہیں ہوا. مرزا غلام احمد صاحب قادیانی سے کچھ برس پہلے ایران میں محمد علی شیرازی نے, جنہیں محمد علی باب کہتے ہیں, جن کے بارے میں علامہ اقبال کی ضرب کلیم میں ایک نظم بھی ہے کہ وہ سماوات کے اعراب غلط پڑھتے تھے تو لوگوں نے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ میری نبوت کے اور میرے الہام کے طفیل قرآن کو اعراب سے آزاد کر دیا گیا. تو محمد علی باب نے ایک آنے والے موت کی خبر دی, اور پھر اس کے مطابق بہاءاللہ نے من یظہرہ اللہ کا دعویٰ کیا، وہ بھی ایک اپنی جگہ داستان ہے، لیکن چونکہ وہ متصوفانہ تعبیر سے نہیں اٹھی بلکہ شیعی نقطہ نظر سے پیدا ہوئی ہے، یعنی شیعوں کے ہاں جو مہدی آخر الزمان کا تصور ہے وہ بنیادی طور پر اس سے پیدا ہوئی ہے. تو اگر ضرورت ہوگی تو میں کسی وقت اس پر بھی گفتگو کر دوں گا، اور اس سے چونکہ زیادہ تر لوگوں کو یہاں سابقہ بھی پیش نہیں آتا اس لیے میں نے اس کی تفصیل نہیں کی. ہمارے نعیم بلوچ صاحب پچھلے لیکچر کے آخر میں کچھ سوال کرنا چاہتے تھے، آپ لوگ بھی یعنی تفہیم کے لیے کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر لیں، تاکہ اس کے بعد پھر میں یہ عرض کروں کہ آیت ختم نبوت کی یہ لوگ کیا تعبیر کرتے ہیں اور ہم اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں.
صوفی حضرات اپنے جو نقطہ نظر ہے اس کو دعوت کے طور پر پیش نہیں کرتے، جبکہ مرزا صاحب نے اپنے سارے فلسفے کو بطور دعوت کے رکھا اور اس کے اوپر کسی کی اخروی کامیابی اور ناکامی کو مشروط بھی کیا، تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. تو اس کے حوالے سے صوفیوں سے ان کا بہت بڑا ڈفرنس سامنے آتا ہے، اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا تصوف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا، البتہ ان کے صوفیانہ نظریات کو وہ انہوں نے ایکسپلائٹ تو ضرور کیا ہے.
سوال پورا ہو گیا؟ یہ میرا اصل میں موضوع نہیں ہے بحث کا، یعنی میں اس وقت کوئی قادیانیت پر یا مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی نبوت پر کوئی گفتگو نہیں کر رہا، بلکہ یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں نبوت کے معاملے میں جو متصوفانہ تعبیر ہے وہ کہاں پہنچ گئی. اب میرے نزدیک یہ بحث کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں خدا ہوں اور ایک دوسرا آدمی کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، مجھے مانو کہ میں خدا ہوں. یعنی اصل میں پہلی بات بھی اپنے اندر منوانے کا پورا دائیہ رکھتی، لیکن ایک دوسری بات میں نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ لوگوں میں رد عمل پیدا کر دیتی، یعنی اس کے سوا کوئی فرق بات کے نہیں ہوا. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر الہام ہوتا ہے، میرے اوپر وحی آتی ہے، میری فرشتوں سے ملاقات ہوتی ہے، میں وہیں سے پاتا ہوں جہاں سے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا ہے، یا یہاں سے جبریل امین پاتے ہیں، میری وحی اور میرا الہام ہر خطا سے پاک ہے، اور حق میرے زمانے میں میری ہی بات سے واضح ہوتا ہے، اور حق میرا تابع ہے، میں اس کا تابع نہیں ہوں. تو اس کے بعد اس کا ایک منطقی نتیجہ یہ ہے کہ اس کی بات کو اسی طرح مانا جائے جس طرح کسی پیغمبر کی بات مانی جاتی ہے. وہ یہ کہتا نہیں، یعنی یہ بات وہ کہتا نہیں، ورنہ نتیجہ تو یہ نکلتا ہے. مثال کے طور پر میں یہاں بیٹھ کے آپ سے یہ کہوں کہ جو کچھ میں آپ کے سامنے دین کی شرح وضاحت کرتا ہوں یہ ساری کی ساری الہام اور وحی پر مبنی ہے، تو اس کا ایک نتیجہ ہے. میں نے وہی عرض کیا ہے اپنے لیکچر کے آخر میں کہ مرزا صاحب کے ہاں وہی چیز جو خواص کی مجالس میں ہوتی تھی وہ عوامی ہو گئی، اور اس کے ساتھ انہوں نے منوانے کی کوشش کی اور نہ ماننے والوں کو جہنم رسید ہونے کی وعید سنا دی، تو اس کا رد عمل ہو گیا. ورنہ حقیقت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، تاہم کوئی آدمی اس میں فرق کر سکتا تو یہ میرا موضوع نہیں اس وقت. یعنی مجھے یہ نہیں بتانا کہ ان میں اور ان میں کیا فرق ہے، میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ وہیں سے اٹھی ہوئی چیز، یعنی وہ اصل میں ایک صوفی ہیں، متصوفانہ تعبیرات سے انہوں نے بات اٹھائی ہے. پھر اس کے بعد کیونکہ وہ مناظر بھی تھے تو نزول مسیح کی روایات اور اس طرح کی چیزیں ان کے ہاں زیر بحث آ گئی ہیں، اور پھر بڑھتے بڑھتے بات وہاں تک پہنچ گئی ہے. اور میں نے یہ بھی واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ معاملہ باقاعدہ معلوم ہوتا ہے کہ مشاورت سے ہوا ہے، یعنی اس میں خط و کتابت بھی ہے کہ بھئی اب جب یہ درجہ حاصل ہو گیا ہے، یہ کمالات ہیں، جناب الہی سے بھی تعلق پیدا ہو گیا ہے، تو کیا حرج ہے کہ یہ معاملہ بھی کر ڈالا جائے. وہ ایک ہماری تاریخ کا دلچسپ لطیفہ ہے. جس زمانے میں مولانا امین حسن اصلاحی اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور سردار اجمل خان لگاری اور حکیم سلطان احمد اور اس طرح کے بعد بزرگ جماعت اسلامی سے الگ ہوئے، تو یہ لوگ جگہ جگہ مشاورت کرتے تھے کہ اب کیا کیا جائے. الگ ہو گئے تو مشاورت کی یہ مجالس کبھی ملتان میں ہوئی، کبھی شجاع آباد میں ہوئی، کسی سردار اجمل خان لگاری کے گاؤں میں ہوئی، پھر ہڑپا میں آخری مجلس ہوئی. تو ان مجالسی کے دوران میں جماعت اسلامی کے ایک پرانے بزرگ تھے نصر اللہ خان صاحب عزیز، شاعر بھی تھے، جن کا مشہور شعر ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. تو نصر اللہ خان عزیز صاحب کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ علیل ہیں، تو یہ کچھ بزرگ حضرات ان کی عادت کرنے کے لیے چلے گئے، پرانا تعلق تھا. تو نصر اللہ خان عزیز صاحب نے پوچھا کہ آج کل کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ کچھ مشاورت ہو رہی ہے کہ عزم کیا جائے، ارادہ کیا جائے، نکلا جائے اور کوئی کام کیا جائے اس طرح. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایک مرتبہ ایک شیخ تھے بڑے صوفی شیخ، وہ اپنے مریدوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی عمریست کے آوازہ منصور کون شد، ایک زمانہ گزر گیا کسی منصور نے ان الحق نہیں کہا، کیا رائے آپ لوگوں کی، یہ ہم نہ کام کر ڈالیں؟ تو کسی مرید نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی دیا، ایک مرید خاموش بیٹھا رہا، تو شیخ نے آخر میں کہا کہ بھائی تم نے کوئی بات نہیں کی؟ انہوں نے کہا جی میں جب سے آپ نے یہ بات کی سوچ رہا ہوں کہ منصور نے بھی ایسا ہی مشورہ کر کے دعویٰ کیا تھا. اس میں مشاورت صاف معلوم ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی. یہ میرا موضوع نہیں، میرا موضوع یہ تھا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو تعبیر ہم کر رہے ہیں اس میں قرآن اصل ہے، قرآن مجید کو بنیاد بنا کر ہم گفتگو کرتے ہیں اس ساری بات پر. متصوفانہ تعبیر کے اپنے کچھ ماخذ ہیں اور انہیں کی بنیاد پر، جیسے وحدت الوجود کا تصور، حقیقت محمدیہ کا تصور، میرے صاحب نے اس کا حوالہ دیا ہے باقاعدہ الفاظ میں، انہوں نے بتایا ہے کہ یہ میرا اسی نوعیت کا ظہور ہے جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے ان کا ایک اقتباس پڑھ کے سنایا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں جو سورہ احزاب کی آیت 40 ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، عام طور پر جس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے، اس کے بارے میں پھر یہ حضرات کیا کہتے ہیں، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو ہم آپ کیا کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کو یہ حضرات نہ مانتے ہوں تو پھر تو ہم ان کے دعوی کا جائزہ الگ سے لیں گے، یعنی علم و عقل کے بنیاد کے اوپر اس کو رد بھی کریں گے. یہ بھی مرزا غلام احمد صاحب قادیانی بھی قرآن کو مانتے ہیں اور قرآن مجید کے بارے میں کچھ دو رائے ان کے بارے ہاں نہیں ہے. صوفیہ بھی سب قرآن کو مانتے ہیں. حد یہ ہے کہ بہائی حضرات بھی قرآن مجید کو مانتے ہیں، یعنی وہ قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ معاملات کی تدبیر کرتے ہیں اور وہ معاملات زمین کے لیے نازل ہو جاتے ہیں، اور پھر کم و بیش ایک ایسے دن میں فی یوم کانا مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، جس کی مقدار تمہارے حساب سے 1000 سال کے برابر ہوتی ہے، وہ پھر ہماری بارگاہ میں پیش ہو جاتے ہیں. یہ قرآن میں بیان ہوا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 1000 سال، یعنی اس آیت کا ترجمہ وہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اللہ نے جو امر نازل کیا تھا محمد الرسول اللہ پر، وہ 1000 کے بعد واپس ہو گیا سال کے بعد، اور اب ظاہر ہے کہ امر بہائی، یہی تعبیر ہے ان کے ہاں، اس کا اجرا ہوا ہے. تو ان کے ہاں بھی قرآن بھی ماخذ ہے، یعنی قرآن کی ایک آیت ہے اس سے انہوں نے اس کو لیا ہے. یہ جو ظہور ان کے ہاں ہوا ہے جس کو وہ خدائی ظہور کہتے ہیں، اس کی بھی دو تعویلیں ہیں ان کے ہاں اور وہ زیر بحث رہتی ہیں. جس طرح ان کے ہاں دو نقطہ نظر ہیں، یعنی ایک یہ ہے کہ اس نے الوہیت کا دعویٰ اصل میں کیا ہے، ذات خداوندی کا ظہور بہاءاللہ کی صورت میں ہوا ہے، اور کچھ محتاط بہائی ان کا ایک نقطہ نظر رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اس سے انکار کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ در حقیقت وہی تعبیر ہے جو خدائی بادشاہی کی تعبیر رہی ہے، ورنہ اس نے ایسا دعویٰ نہیں کیا، وہ انسان ہی تھا. تو یہ جو مختلف اس معاملے میں نقطہ نظر رہے ہیں، سب کے سب قرآن مجید کو ماخذ مان کر گفتگو کر رہے ہیں. یعنی اگر وہ قرآن مجید کو ماخذ نہ مانیں اور یہ کہیں جی کہ بھائی نبوت کے بارے میں، جیسے پہلے نبوتوں کے بارے میں آپ فیصلہ کرتے ہیں تو ایک نئی نبوت ہے اس کے بارے میں فیصلہ کیجئے، تو پھر ہماری ان کے ساتھ بحث اور بنیاد پر ہوگی. قرآن چونکہ زیر بحث ہے، ان کے ہم بھی زیر بحث ہے، تو اس وجہ سے اب ہم اسی کو بنیاد بنا لیتے ہیں. باقی چیزوں کی تردید کے لیے بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے.